بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بلغ الأولى بكماله كشف السجاء بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا، اور حج کو شہادت اور نماز کے بعد تیسرے رکن کے طور پر مسلمان جانتے ہیں، اور انسان جو ہی اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے یا اللہ کے گھر کی طرف وہ منظر اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے آتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں نہ تھمنے والا ایک برسات کا طوفان ہوتا ہے، ایک جذبات ہوتے ہیں، کیف و مستی ہوتی ہے، اور ایک عجیب سا والہانہ پن ہوتا ہے وہ منظر دیکھ کر. بس انسان جو ہی کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو بندگان خدا اس کے طواف میں مصروف ہو جاتے ہیں. حجرہ اسود کو دیوانہ وار بوسہ دینے کے لیے ایک بڑا رش دھکم پیل ہوتی ہے، مگر پھر بھی اپنی کوشش اور ہمت سے دیوانہ وار اس کو بوسہ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں بوسہ دینے کے لیے، پھر صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں. نوزل حج جب آتی ہے تو سارے حاجی بے اختیار میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز مشتب ملا کر پڑھی جاتی. اس کے بعد پھر یہ اللہ کے دیوانوں کا قافلہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، جہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کی جاتی بلکہ عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب ادا کی جاتی ہے. پھر یہ اللہ کے فقیر، اللہ کے دیوانے منا رات پہنچ کر رمی کرتے ہیں، پھر قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. اب یہ ساری ترتیب جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں اگر عقل کو داخل کیا جائے اور اس کی کوئی عقلی توجیہات پوچھی جائیں تو جواب نہیں آتا. ہاں، دل کچھ بھی گواہی دے، عقائد، نظریات، اسلام، اس کا جو بھی جواب ہو وہ علیحدہ، لیکن یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ طرح جہاں میدان بھاگے چلے جا رہے ہیں، طواف میں والہانہ پن ہے، یہ جنتی پتھر حجرہ اسود کو چومنے کے لیے جناب ایک موت سے گزرنا پڑتا ہے تقریباً، لگے میرے کے یہ کیا ہے؟ عقل تو اس کا جواب نہیں دیتی، وہ تو خاموش ہو جاتی کہ بھائی یہاں پہ چپ ہو جاؤ، عقل لڑاؤ گے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. دل اس کا جواب دیتا ہے، یعنی دل سے میری مراد وہ گوشہ جہاں محبت، جہاں عشق موجود ہے، وہاں سے اس کا جواب آتا ہے. اور کیا جواب آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ یہ جو حج ہے، یہ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے جو تم کرتے ہو. حد کیا ہے کہ اللہ کے جو مقربان بندگان خدا تھے, جو اس کی خوشنودی, اس کی محبت, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا دیا, ان اداؤں کو پروردگار ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے. بس یہ وہ ادائیں, ان کے طریقے سے عمل کر لینا یہی مناسک ہے, یہی حج. بس ان کے طریقے سے کر دو, یہ حج ہے. ایک تو مناسک کا تو دل جواب دیتا ہے, عقل جیسے میں نے کہا کچھ سمجھ میں کیا ہے. تو حج جو خالصتاً جس میں ہر طرف رب ہی رب ہے, لیکن وہ کہاں ہے؟ جہاں بندگان خدا ہیں, جہاں اس کے محبوب ہیں, جہاں اس کے پیارے ہیں, جہاں اس کو راضی کرنے والے لوگ ہیں, جہاں اس کو منانے والی خلق ہے, جہاں اس کے اوپر سب کچھ قربان کر دینے والی مخلوق ہے. پس وہی حج ہے. تو سب سے پہلے جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تو اب حج کی مختلف چیزیں, اس کے اوپر میں آپ کے سامنے احادیث بیان کروں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا احرام پر, کہ یہ جو احرام باندھا جاتا ہے یہ کس کی یادگار ہے, یہ ہے کیا؟ اب دو چادریں, ایک کا تہمت اور ایک جناب جسم پر ڈالی ہوئی چلے جا رہے ہیں, کیا ہے؟ اب عقل سے سوچو تو سمجھ میں نہیں آتا یار, آدمی کپڑے پہن کے حج کر لے. لیکن نہیں, آپ کو دو چادریں پہن لی, ایک کا تہمت بنانا ہے, ایک اپنے جسم پر ڈال لینی, کیا ہے؟ ہمیں حدیث بتاتی ہے احرام کے متعلق کہ یہ ہے کیا. لہذا احرام کے متعلق حدیثوں میں آیا جو کہ تقریباً 70 انبیاء علیہ السلام نے احرام باندھ کر حج کیا. 70 انبیاء علیہ السلام. تو حضرت ابو یعلا, آپ محدث ہیں, آپ کی حدیث المسند میں دیلمی, آپ کی حدیث. حافظ ابو نعیم کی کتاب ہے حلیت الاولیاء, اس کی حدیث. حافظ المنذری کی کتاب ہے الترغیب والترہیب, دو جلدوں میں, یہ اس کی حدیث. حضرت ابو موسیٰ عشری اس کے راوی, فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمیت 70 انبیاء علیہ السلام مکے سے اور مدینے کے درمیانی ایک علاقہ ہے روحا, اس پر پتھریلی زمین پر ننگے پیر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمیت 70 نبی پتھریلی زمین پر ننگے پیر احرام زیب تن کیے ہوئے اللہ کے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں. یعنی وہ جو منظر ہے حضور فرمارے, میری آنکھوں میں میں دیکھ رہا ہوں 70 نبی احرام باندھے ہوئے ننگے پیر پتھریلی زمین پر دیوانہ وار بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ احرام کس کی؟ یہ اللہ کے مقرب انبیاء علیہ السلام کا ایک لباس جو اللہ کو بڑا پسند آیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا احرام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس وادی میں موسیٰ بن عمران کو کتوانی سفید, عراق میں بنی ہوئی سفید چادروں کو کتوانی کہا جاتا تھا, کتوانی سفید دو چادروں پر مشتمل احرام باندھے ہوئے دیکھا ہے. ان کے باندھا تھا, دیکھا ہے, مطلب وہی جا رہے ہیں حج کے دن سے. بس کبھی کبھی جب ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ ہم نے حج میں فلاں بزرگ کی زیارت کی, فلاں کو دیکھا, تو یقیناً یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ نبی بھی حج کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اب ہم کیونکہ جانتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں شناخت نہیں ہوتی, جن بزرگوں کو دیکھا ہوتا ہے انہیں پہچان لیتے ہیں. حج تو ایک ایسی عبادت جہاں 124,000 پیغمبر بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں, ہمیں علم نہیں ہوتا. یہ حدیثیں تو یہی بتا رہی ہیں. امام احمد ابن حنبل کی کتاب المسند بحیثی کی کتاب شعب الایمان، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفر حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عطفان کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہاں سے ہود اور صالح دو نبی، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام سرخ اونٹنیوں پر بیٹھ کے نکلے اور ان اونٹنیوں کی جو نکیل ہے، رسی ہے، وہ کھجور کی مہار، کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے سفید چادر تہمت سے اپنے سطر کو ڈھانپ رکھا ہے اور ایک ایک چادر جس پہ سیاہ دھاری بھی ہے وہ اپنے کاندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے، اور وہ دونوں تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ہود اور صالح تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ اسی وقت کا واقعہ تازہ فرمایا. تو آپ نے دیکھا کہ احرام کیا ہے. احرام یہ اللہ کے مقرب نیک بندوں کا لباس ہے. اللہ کو اتنا پسند آیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس لباس کو رکھ دیا کہ تم حج کرو گے تو اسی عمرہ کرو گے تو اسی لباس میں کرو گے. وہ دیکھنا چاہتا ہے ان اداؤں. اب آئیے تلبیہ. یہ تو احرام کا تلبیہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے. پکار کا جواب لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے پروردگار، میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر، تمام نعمتیں، تمام تعریفیں سب تیرے لیے، سارا ملک تیرے لیے، میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک. اب یہ تلبیہ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا کر تعمیر آپ نے مکمل کر لی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا. تقریباً 4500 سال پہلے کی بات، تقریباً جو مفسرین لکھا 4000 سال پہلے، سورہ بقرہ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، اعلان کرو، دعوت دو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف آواز دو، اعلان کرو، دعوت دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے طبرانی کی روایت، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے در منصور 7 جلدوں میں، اس میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ حافظ اسقلانی کی حدیث کی شرح ہے فتح الباری، اس میں یہ حدیث موجود. ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف، اس میں یہ حدیث موجود. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد جب اللہ نے حکم دیا تو جبل ابو قبیس پہ چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد لوگوں کو حج کی طرف دعوت دی، اعلان کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو مردوں کی پشتوں میں، پیچھ پشت مرد کی، اور عورتوں کے رحموں میں جو اولادیں موجود تھیں انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا. اور اب تم میں سے جو کوئی بھی حج کرتا ہے وہ اسی لبیک کا نتیجہ ہے جو حج کرتا ہے. اب جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرتا ہے، جس نے دو مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز سے لبیک کہا وہ دو مرتبہ حج کرتا ہے، پس جس نے جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کی سعادت سے بہرہ مند فرماتا ہے، اور جو خاموش رہے انہیں حج کی سعادت نہیں مل پاتی، انہیں حج کی سعادت نہیں مل پاتی. اب اس واقعے کو 4000 سال گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے 4000 سال پرانی بات ہے. ایک اعلان تھا، اس کا ایک یہ تصور ہے، اس تصور کی حیات کیا ہے، اس اعلان کے تصور کو ہم اپنے فہم میں، اپنے ادراک میں، اپنے کانوں میں اجاگر کرتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک. وہ 4000 سال پرانا تصور جو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم حج میں کرتے ہیں, سب حج ہی کرتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 4000 سال پہلے کی بات ہے, اور یہ بھی تو اس کو تو 1450 سال ہے. اگر اس ولادت کے تصور کو ہم زندہ کر لیتے ہیں سال میں, وادی تو تصور ہے نا, اگر اس ولادت کے تصور کو ہم زندہ کر لیتے ہیں اور اس تصور میں آپ کے آنے کی آمد کی خوشی میں ناطے پڑھ لیتے ہیں, کچھ چراغہ کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, قرآن خوانی کرتے ہیں, اپنے طور پر جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں, تو کیا اس میں قباحت, کیا برائی؟ وہ تصور بھی موجود, اس تصور پر ہم سارے حاجی, ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے تصور کو ہم زندہ کرتے ہیں ہر سال, اور پھر حج میں یہ صدا کو بلند کرتے ہیں لبیک اللہم اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو تو اعلان تھا, ہم اس اعلان کا جواب دیتے ہیں. اللہ کا اعلان اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اس نے اپنے رسول کی آمد کا اعلان فرمایا, اپنے رسول کی آمد کا اعلان قرآن مجید میں کیا, ایک نہیں کئی مقامات پر کیا, سورہ آل عمران میں تو بڑا تفصیل سے کیا. تو اس آمد کی خوشی میں اگر کوئی خوشی منا لیتا ہے, کیا قباحت, کیا برائی؟ تب آئیے طواف. جو طواف کیا جاتا ہے, احرام تلبیہ, اب ہے طواف, یہ کیا ہے؟ یہ بھی انبیاء کی سنت کی یادگار ہے, انبیاء کی سنت کی یادگار ہے طواف. اور اس کے 7 چکر لگانا, جو اصطلاح میں طواف کہلاتے ہیں 7 چکر, یہ بھی نبیوں کی یادگار ہے. طواف کرنا اور پھر 7 چکر لگانا, یہ انبیاء یعنی اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے. لہذا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر در منثور, ارزقی محدث گزرے, آپ کی کتاب اخبار مکہ, ابن اساکر کی تاریخ دمشق, امام احمد ابن حنبل کی المسند, اس کی حدیث, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا, جس ہستی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا, وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام کے علاوہ 75 انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا, 75, اور 7 چکر لگائے. لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس راضی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر مکہ سے فارغ ہو گئے, تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور دونوں کو ارشاد فرمایا کہ اب آپ نے یہ تعمیر کر دی ہے, آپ دونوں خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور 7 چکر لگائیں گے, طواف کریں گے اور 7 چکر لگائیں گے. تو یہ 7 چکر کا لگانا جس حدیث میں آیا, 75 انبیاء علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ان پر حدیثیں موجود ہیں. تو یہ جو طواف کرتے ہیں اور خصوصاً 7 چکر لگائے جاتے ہیں, یہ کس کی یادگار ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے, یہ اللہ کے پیاروں کی یادگار ہے. اور اس انداز کو, اس ادا کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے, سو اس نے یہ رکھ دیا حج. اب آئیے رمل کرنا, جو صحابہ کرام طواف مناسک پہ حج ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے. اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ گئے, تو مدینہ جانے کے بعد ایک بخار نے مسلمانوں کو گھیر لیا, تقریباً سارے مہاجرین جو تھے وہ بخار میں, ایک وبا تھی جس نے لپیٹ میں لیا, اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے انتہائی کمزور بھی ہو گئے مسلمان, اور اتنی پریشانی, مال کی تنگی تھی, بیماری تھی, سارا گھر اپنا چھوڑ کر آ گئے تھے, ذہنی پر بہت مسائل تھے. تو ہجرت پر ایسے تھوڑی ثواب ہے کہ جی اٹھے اور چلے گئے, اور اللہ نے بہت قربانیاں دی ہیں ہجرت میں مسلمان. اگر آپ سورہ انفال کو پڑھیں, اس کا ترجمہ, اس کی تفاصیل پڑھیں, سورہ انفال, اس میں بڑا تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے اس جو مسلمانوں نے جو ہجرت میں جو قربانیاں دیں, حضرت حاطب بن بلتا کا واقعہ اس کے اندر موجود ہے, سب چیزیں ہیں سورہ انفال میں. تو بڑے کمزور بیمار, اب یہ خبر آئی مسلمان آ رہے ہیں مکے, تو کافروں نے ازراہ مذاق اپنی قوم, جو کافر سردار تھے انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا, کہنے لگے کل ایک ایسی قوم تمہارے پاس پہنچ رہی ہے جو بڑی لاغر ہے, کمزور ہے, ان سے چلا نہیں جائے گا, عجیب جھک جھک کر چلیں گے. بڑا مذاق اڑایا, کل ایک قوم پہنچ رہی ہے تمہارے پاس, یعنی مسلمان آ رہے تھے. اب یہ پورے مکے میں بات پھیل گئی, خوب مذاق اڑا رہے ہیں, اور حالت صورت حال تو ایسی تھی کہ بیمار تھے. امام مسلم کتاب الحج, امام بخاری کتاب الحج, حضرت عبداللہ ابن عباس راوی کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یثرب کے بخار سے کمزور ہو جانے کے بعد, محدثین نے, یاد رکھیں محدثین نے بڑا خیال کیا ہے حدیثوں کو جب بیان کیا, میں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یثرب کا کیا, اور مدینہ منورہ میں کوئی تکلیف نہیں ہے, یثرب میں تھی, وہاں بخار تھا, بیماری تھی, پریشانی تھی, اور جو حضور کا شہر ہو وہاں اس قسم کی آفات اور اگر ہوں بھی تو کہا کہ صبر کرو, اس پر اجر بھی ہے. تو محدثین نے جب حدیثیں بیان کی ہیں تو مدینہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, یثرب کا لفظ استعمال کیا. کتنا ادب تھا ان حضرات سے, کیا محبت تھی حضور کے شہر سے, کیسا ادب کہ ہم لکھ گئے تو قیامت تک لوگ جب حدیث پڑھیں گے تو کہیں گے مدینہ کا بخار, اللہ اکبر, نہیں یثرب کے بخار ہے. یہ ہے ادب, یہ ہے ادب. یثرب کے بخار میں کیا کرا, مسلمانوں کو کمزور کر دیا, لاغر کر دیا. جب لاغر کر دیا تو لاغر ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے, اور آپ کو یہ خبر پتہ لگی کہ کافروں نے ایسی ایسی بات کی ہے, اور حجرِ اسود کے پاس آ کر بیٹھ بھی گئے کافر, دیکھیں گے مسلمانوں کو طواف کرتے ہوئے اور ہنسیں گے مذاق اڑائیں گے, بیٹھ بھی گئے آ کر سارے سردار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر لگی تو آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ ذرا سینہ نکال کر اور کاندھوں کو ذرا مٹکا مٹکا کے, یعنی اکڑ کے ذرا چلنا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں اکڑ کر چلنا ویسی بری بات ہے, اللہ کو تکبر پسند ہی نہیں, تکبر پر متعدد احادیث ہیں, اور وہ ایسی چال کو پسند ہی نہیں کرتا. لیکن اب اس کے حبیب کا حکم ہے, اب اس کے پیارے کا حکم ہے, اب اس ہستی کا حکم ہے جو کل اختیار کے ساتھ شریعت لے کر زمین پر آئی تھی, جس کو مختار بنا کر زمین پر بھیجا گیا تھا, بس اس کی زبان سے جو نکل جائے وہی حلال, جو نکل گیا وہی حرام, جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس چیز کو چاہے حرام کر دے. اختیار کے ساتھ اس رسول کو بھیجا, اے رسول یہ حرام اور حلال کا اختیار آپ کے ہاتھوں پر ہے, ہم جس چیز کو ناپسند کریں اگر آپ کی رضا ہوگی وہ ہماری بھی پسندیدہ ہو جائے گی. فرمایا رما نکل کر چلو, تکبر کے ساتھ چلو. کیا خوبصورت ادا. پھر یہ ہوا جب مسلمانوں کو اکڑ کے چلتا ہوا دیکھا, کہنے لگے نہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, نہ بخار نے تکلیف دی, نہ بیماری نے تکلیف دی, یہ سب بڑے اکڑ کر چل رہے. تین چکر تک بیٹھے رہے, اس کے بعد کافل اڑ کر چلے گئے, اس کے بعد باقی کے جو چکر, اس نے کہا کہ عام طور پر طریقے سے چل سکتے ہو. تین چکر تک اکڑ کے چلنے کا حکم ہے, بس تین چکر تک ہی وہ کافر بیٹھے, اور وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. اب تو نہ وہ کافر ہیں, اب تو نہیں, اب تو کوئی حضرت اسود پر چڑھانے کے لیے نہیں بیٹھتا. کہا نہیں, بس میرے محبوب نے کہا ہے تمہیں اسی طرح سے چلنا ہے, اکڑ کر چلو, یہ ہمیں پسند ہے. جیسے میں نے کہا تکبر اللہ کو پسند نہیں, ان بالکل جس چیز سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے وہ تکبر ہے. اکڑ کر چلنا ہے, یہاں یہ پسندیدہ عمل ہے, یہاں یہ پسندیدہ عمل ہے, کیونکہ اس کے حبیب نے ارشاد فرمایا. یہ اب آئیے تقبیل, یعنی حجرہ اسود کا چومنا. اب یہ بھی ایک ایسی ادا جو احادیث میں جس کا ذکر موجود ہے, جنت سے یہ پتھر آیا, حضرت جبریل امین اس کو لے کر آئے. اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے حجرہ اسود کی. ایک دفعہ میں پچھلے سال اس کو پوری تاریخ میں نے بیان کی تھی, کہاں کہاں رہا, کیا کیا اس کے ساتھ حادثات ہوئے, پوری تاریخ. اب موقع نہیں. تو حضرت اسود حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء نے اس کو بوسا دیا, حدیثوں میں آیا متعدد 75-70 انبیاء نے اس کو بوسا دیا, ابراہیم علیہ السلام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بوسا دیا. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس پتھر کے پاس آئے, اور آنے کے بعد آپ نے اس پتھر کو مخاطب کیا. یہ ساری امام مسلم امام بخاری کتاب الحج میں یہ حدیث موجود. فرمایا پتھر میں جانتا ہوں تو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا, اگر میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا, لیکن چونکہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے میں تجھے اس لیے بوسا دیتا ہوں. میرے آقا نے تجھے چوما ہے میں تجھے اس لیے بوسا دیتا ہوں. میں جان کیا محبت کا انداز تھا دیتا. میری اس حدیث سے بہت ظاہر بالکل ایک صاف نقطہ بالکل سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ عقل میں آئے یا نہ آئے, شریعت اجازت دے یا نہ دے, عقلوں کو چلانا نہیں. بس نبی کا اگر فیل ہے تو کرنا ہے. اگر عمر بن خطاب جیسی شخصیت فرماتے ہیں مجھے, لیکن میرے آقا نے چونکہ تجھے بوسا دیا ہے میں اس لیے تجھے بوسا دیتا ہوں. تو یہ حضرت اسود کا چومنا کیا ہے, یہ نبیوں کی سنت ہے. صفا و مروہ, اب صفا و مروہ کی طرف آئیے کہ یہ کیا ہے. صفا مروہ سے متعلق یہ بی بی حاجرہ کی سنت ہے. المختصر یہ ایک اللہ کی بندی اور ایسی جلیل القدر اور ایسی باہمت اور ایسی استقامت والی خاتون کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیر خوار بچے کے ساتھ آپ کو خانہ کعبہ باندھ چھوڑا ہے, بالکل کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی عمارت نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, حرم نہیں بنا ہوا, ایک جملہ کہتی ہیں, فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑے جاتے ہیں یا کس کے حوالے کر کر جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں. وہ استقامت والی خاتون فرماتی ہے بس اگر آپ ہمیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو ہمیں امید ہے ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا. گود کا ایک بچہ, ایک خاتون اور صحرا, دور دور تک کسی کی نہ کوئی آدم نہ آدم ذات, کوئی گھر نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی عمارت نہیں, تو اگر اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کر دے گا. یہ وہ استقامت ہے اس خاتون کی. کھجور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کھجوریں اور ایک پانی کا مشکیزہ دے دیتے ہیں. پانی کا مشکیزہ بھی ختم, کھجوریں بھی ختم, یہاں تک کہ حالت اس مقام پر آتی ہے کہ اب بی بی حاجرہ میں سکت نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بچے کی پیاس بجھا سکیں. اب آپ میں بھی سکت نہیں رہی. ایسے میں بچہ جب ماں سے بھی خوراک حاصل نہیں کر پاتا تو زمین پر ایڑیاں مارتا ہے پیاس کی شدت سے. شیر خوار بچہ, اس کو تو چاہیے. اس ایڑیاں مارنے کا منظر اس ماں سے دیکھا نہیں جاتا. لہذا امام مسلم آپ کی بھی کتاب الحج اور امام بخاری کی کتاب الانبیاء وہاں یہ حدیث موجود کہ وہ شیر خوار بچہ پیر زمین پر پیر مارتا ہے. اللہ کی بندی یہ منظر دیکھتی ہیں اور بے اختیار جب اس پیاس کی شدت کو اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں اور اپنے میں خوراک نہیں پاتی کہ بچے کی پیاس بجھا سکے تو بے اختیار صفا کی طرف بھاگتی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے, شاید کوئی آبادی نظر آ جائے, شاید کوئی کنواں نظر آ جائے. پہاڑی پر چڑھتی ہیں, پہاڑی کو کچھ بھی نظر نہیں آتا, پھر اترتی ہیں, بھاگتی بھی آتی ہیں, پھر اس طرح مروہ کی طرف جاتی ہیں. آپ سات چکر لگاتی ہیں اور ساتھ میں چکر میں دیکھتی ہیں کہ اس بچے کی ایڑیاں جہاں لگ رہی ہیں وہاں سے پانی نکل ابل پڑتا ہے. اب پانی دیکھتے ہی بے اختیار آپ کی زبان سے نکلتا ہے زم زم, ٹھہر جا ٹھہر جا, اور اس کے گرد آپ ایک منڈیر بنا دیتی ہیں مٹی کی. جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے, اگر وہ منڈیر نہ بناتی تو پروردگار عالم اس کی نہر بنا دیتا آب زمزم کی, نہر جاری ہو جاتی. یہ جو انداز تھا بی بی حاجرہ کا, سورہ بقرہ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شائر اللہ, کہ صفا مروہ کیا ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ نے اس کو اپنی نشانی بنا دیا. اب بتائیے کیا خوبصورت انداز. اب یہ جو صفا مروہ اس میں سنیں فقہی طور پر کیا چیز ہے, کہ عجیب بات فقہی طور پر آتا ہے کہ کوئی خاص مخصوص نہ قرآنی دعائیں کہ اس کے اندر پڑھیں, نہ کوئی مخصوص وظائف ہیں اس کے اندر پڑھیں. کہا کہ اگر کوئی جو بھی قرآنی آیات یاد ہیں وہ پڑھ لیں, اگر وہ یاد نہیں ہے تو جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ لیجئے, وہ بھی نہیں یاد دعا پڑھ لیجئے, دعا نہیں یاد تو کہتے ہیں اللہ کا نام لے لیجئے, اگر یہ بھی نہیں ہے تو خاموشی سے کر لیجئے. اصل اس ادا کا مقصود ہے جو بی بی حاضرہ کی ادا تھی, بس وہ عمل کرنا ہے رب کو, وہ عمل اپنے دیکھنا ہے تمہارا کہ تم کس طرح اس پیاری مقرب بندی کا انداز اپناتے ہو. اتنی آزادی دے دی تمہاری, بس ہمیں تو وہ انداز چاہیے, وہ دل چاہیے تمہارا. وہ جو ہماری ایک مقرب بندی نے محض ہمارے آسرے پر اپنے ساتھ ساتھ اپنے معصوم شیر خوار بچے کو بھی ہماری راہ میں لے کر آ گئی, اور صرف اس امید پر اس نے صحرا کو اپنا لیا کہ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے. یہ انداز ہمیں بڑا بھا گیا, یہ انداز ہمیں بڑا اچھا لگ گیا. تمہیں کچھ نہیں آتا خاموشی سے دوڑو, لیکن یہ انداز یہ طریقہ تمہیں دکھانا ہے. اس کو بڑا پسند. تو صفا مروہ اللہ نے کہا یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی, ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی. دیکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب آئیے عرفات, مزدلفہ اور منا, یہ کیا ہے؟ ہم نے احرام, تلبیہ, آب زمزم, حجر اسود اور جناب طواف, طواف کے ساتھ چکر, یہ سب کرتے ہوئے صفا مروہ. اب آ گئے عرفات, مزدلفہ اور منا میں. عرفات اور مزدلفہ کے معنی ہے پہچاننا اور قریب ہونا. مزدلفہ کے معنی ہے قریب ہونا, عرفات کا معنی ہے پہچاننا. جب شناخت ہو جائے, کسی کی پہچان ہو جائے, اس کو عرفات کہا جاتا ہے. اور مزدلفہ کا معنی ہے قریب ہونا. اللہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک نبی کی یادگار ہے, یہ بھی ایک نبی کی یادگار ہے. لہذا حجاج کرام نو ذی الحج کو میدان عرفات جاتے, اور پھر اس کے بعد مزدلفہ, اس کا لغوی معنی میں نے بتایا. اب امام بخاری کتاب الحج, اس کی حدیث, امام بخاری کتاب الحج, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کو ہند میں اتارا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا. یہ امام بخاری کتاب الحج کی روایت. وہاں اتارا. اب آدم علیہ السلام حضرت حوا کی تلاش میں نکلے. مزدلفہ میں جب قربت, جب مزدلفہ پہنچے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام, اور دونوں قریب ہوئے, وہ علاقہ مزدلفہ بنا, اور جہاں ایک دوسرے کو دونوں نے پہچانا وہ عرفات بنا. حدیث کے الفاظ فرمایا, جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے اس کا نام مزدلفہ, اور جہاں ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اس کا نام عرفات ہے. بس ان دونوں کی ملاقات کی جگہ کو اللہ نے عرفات اور مزدلفہ بنا دیا. اور پھر اسی ترتیب سے, کیونکہ وقت نہیں ہے, پھر قربانی کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی یادگار. تو الغرض سارا حج جو ہم نے شروع سے جس کا جائزہ لیا, سارا حج ہمارے سامنے اس طرح سے آیا کہ اللہ کے مقرب بندوں کی یادگار کا نام حج ہے, اللہ کے مقرب بندوں کی طریقے کا نام حج ہے, اللہ کے مقرب بندوں کی اداؤں اور انداز کا نام حج ہے. حدیث میں آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو بھی اپنی بارگاہ میں بلائے, اور پروردگار عالم ہم سب کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.